حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. درود پڑھ دیجئے محمد و آل
محمد.
اذان گرامی قادر، ابتدائی تحقیقی مسئلہ آپ کے سامنے مسلسل بیان کیے جا رہے ہیں، اور آج ایک ایسے مسئلے کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کا تعلق شاید خواتین سے زیادہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب گھر میں کام کرنے والی خادمائیں یا ماسیاں آتی ہیں تو عام طور پر ہمارے طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو کبھی چائے کبھی کھانا کچھ دیا جاتا ہے. یہ ویسے تو سال کے 11 مہینے ایک اچھی عادت ہے کہ انسان گھر میں آئے ہوئے کسی بھی شخص کو، چاہے وہ کام کرنے والا ہو یا نہ ہو، مہمان ہو، کچھ دے. لیکن جب ماہ مبارک رمضان کی باری آ جاتی ہے اور روزے کے وقت کوئی کام کرنے والا آئے اور انسان اس کے سامنے کوئی غذا پیش کرے تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو بہت بڑے بڑے واجب یا بہت بڑے بڑے مستحب آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ایک طرف اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ انسان ہر ایک کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کرے، توازو کرے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں یہ کام کرنا حرام ہوا تو انسان کسی مستحب کام کو کیا انجام دے گا، ایک حرام میں مبتلا ہو جائے گا. اس بارے میں بزرگان یہ فرماتے ہیں، تمام مراجعین کا تقریباً متفق حکم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کام کرنے والے خواتین، مثال کے طور پر ان کے پیریڈس کے ایام ہیں، یا اسی طریقے سے وہ مسافر ہیں جن کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہوتا، یا مریض ہیں جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور چونکہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہے کہ عذر شرعی کی وجہ سے، اور انسان کھانا پیش کرتا ہے، چائے پیش کرتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، روزہ ویسے ہی نہیں رکھا ہوا تھا، ہم نے کچھ کھانے کے لیے پیش کر دیا. لیکن اگر ہمیں یقین ہے کہ اس سے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا ہے، یا یہ کہ روزہ رکھا تھا لیکن جب ہم پیش کریں گے تو کھا لے گی اسی وقت، تو ایسی صورت میں مراجعین تمام یہ فرماتے ہیں کہ اس کو کھانا دینے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، پارسل دینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر چائے سامنے سامنے دی جا رہی ہے تو جب تک گرم ہوگی پی لے گی، لیکن پارسل دیا جا رہا ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ ابھی کھانا کھائے گی، روزے کے وقت کھائے گی، یا گھر جا کر افطار کرنے کے بعد کھائے گی، ہمیں تو نہیں پتا. اور پوچھنا بھی عجیب سا لگتا ہے کہ روزے میں نہیں کھانا، روزے کے بعد کھانا، تو کیا ایسی پارسل دینے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں بزرگان فرماتے ہیں کہ اگر یقین ہے کہ وہ روزے کے بعد کھائے گی تب تو دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر پتہ نہیں ہے کہ افطار کے بعد کھائے گی یا افطار سے پہلے کھانے والی ہے تب بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سامنے آنے والی مسلمان ہیں یا مؤمن ہیں، عام طور پر مسلمان ہوتی ہے مسلمان ہیں، اور مسلمان کی ہر کام کو صحیح سمجھنا چاہیے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اس نے باطل کام انجام دیا. تو ہم نے حسن ظن رکھتے ہوئے اس کو افطار دے دیا، اس کو پارسل دے دیا، اب اس کے اوپر ہے، ثواب دید کے اوپر ہے کہ اگر یہ افطار سے پہلے کھا جاتی ہے تو یہ گنہگار ہوگی، لیکن دینے والا گنہگار نہیں ہوگا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اسی طریقے سے صدقے کے بارے میں، چونکہ شب قدر کی راتیں ہیں، بہت سارے مومنین ایسے جو صدقہ نکالتے ہیں. صدقہ نکالنے کے اندر یہ ضروری ہے کہ انسان جب صدقہ نکالے تو غریب یا مستحق کے ہاتھوں تک پہنچائے، تب جا کر یہ صدقہ بنتا ہے. یا مثال کے طور پر مستحق کے پاس پہنچا دی تو مجتہد یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ فقراء تک یا سادہ تک یہ صدقات پہنچا دیں گے، یا مجتہد کے وکیل تک پہنچا دیں تب وہ ذمہ داری لے لیتے ہیں. لیکن اگر انسان کسی کے ہاتھ میں صدقہ نہ دے، اپنے گھر پر 100 روپے نکال کر الگ کر دے اور یہ نیت کر لے کہ یہ شب 19 کا صدقہ تھا، پھر ایک ساتھ نیت کر لے، پھر جب شب 21 ہے تو نیت کر لے یہ شب 21 کا صدقہ ہے، پھر شب 23 کا صدقہ ہے، پھر شب عید الفطر کا صدقہ ہے. یہ سارے صدقہ جب جمع ہو جائے، بڑی اماؤنٹ بن جائے، 1000 روپے بن جائے، تب جا کر مستحق کے وکیل کے پاس جمع کروا دے. کیا ایسا کرنے کی اجازت ہے؟ مراجعین سے کے فتاوی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ یہ مستحبات ہے، مستحبات میں تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. مناسب طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان ایک ساتھ بھی اماؤنٹ دینا چاہتا ہے تو کسی مستحق کو یا مستحق کے وکیل سے پرمیشن لے لے کہ میں اپنے گھر کے اندر یہ پیسے جمع کر رہا ہوں، جب میں کسی رات کی نیت سے پیسے الگ کرتا ہوں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پیسے آ گئے لیکن بطور قرض میرے پاس موجود ہیں. پھر اگلے دن میں نیت کر کے پیسے الگ کر دوں گا، آپ یہ سمجھے کہ آپ کے پاس پیسے آ گئے لیکن بطور امانت میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور یہ امانت جب میرے پاس پڑی ہوئی ہے ایک ساتھ میں امانت آپ کے حوالے کر دوں گا. اور چونکہ اب یہ امانت بن گئی ہے ہمارے پاس، اس لیے ایک اور کام بھی نہیں کر سکتے جو عام طور پر مومنین کرتے ہیں کہ 100 کی نوٹ وہ کڑک والی تھی، عید کا دن آ گیا، وہ کڑک والی نوٹ نکال کے ہلکی نوٹ یا نرم نوٹ ڈال دی. یہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ 100 کی نوٹ جو ہم نے مستحق کے نام پر یا مستحق کے نام پر نکالی تھی وہ اس کی ہے. جب تک اس سے پرمیشن نہیں لیں گے وہ نوٹ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور بغیر پرمیشن اگر ہم نے نوٹ چینج کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ثواب کا کام کرنے کے لیے نکلے تھے، بجائے ثواب کرنے کے ہم نے گناہ اپنے ذمے لے لیا کہ بغیر اجازت کسی کا مال استعمال کر لیا. لہذا صدقات کے مسائل ذہن کے اندر ہوں تو پھر انشاءاللہ صدقے بھی نکالے جائیں گے اور انسان حرام میں مبتلا بھی نہیں ہوگا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. معاش شناسی کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج کی نبی گفتگو ہے، چونکہ اب وہ راستے ہیں کہ جو مولا سے منسوب ہیں. لہٰذا ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں کہ مولا کے سامنے حارث حمدانی کے صحابی ہیں، وہ آتے ہیں. مولا حارث حمدانی کو خوشخبری دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب تمہاری موت کا وقت ہوگا تو میں تمہارے سامنے آؤں گا اور تم مجھے پہچان لو گے. یہ بہت اہم لفظ ہے. مولا ہر ایک کی موت کے وقت آتے ہیں، لیکن پہچانتا وہی ہے جو مؤمن ہوتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں بلکہ جب تم پورے صراط پر جا رہے ہوگے اس وقت بھی تم مجھے پہچان لو گے، حتیٰ تم حوض کوثر تک پہنچو گے تب بھی مجھے پہچان لو گے. اور پھر فرماتے ہیں جب تم مقاسمہ کے میدان میں ہوں گے تب بھی مجھے پہچان لو گے. اب سوال کرتا ہے یہ مقاسمہ کیا چیز ہے؟ حوض کوثر تو معلوم ہے، وہاں پر پلایا جائے گا پانی جو بطور خاص ایک پانی ہے. اسی طرح وہ پورے صراط کیا چیز ہے وہ جانتا ہے، لیکن مقاسمہ کیا چیز ہے؟ مولا فرماتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول نے مجھے قسیم الجنت والنار بنایا ہے؟ اسی قسیم کو مقاسمہ کہا جاتا ہے. میں جنتیوں کو جنت میں بھیجوں گا، ایک میدان ہوگا اس میں کام ہو رہا ہوگا کہ مولا جنت میں بھیجنے جنت میں جانے والوں کو جنت میں بھیجیں گے اور جہنمیوں کو جہنم کی طرف روانہ کریں گے. تم مجھے اس وقت بھی دیکھو گے اور پہچان لو گے. اور پھر مولا حارث حمدانی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، فرماتے ہیں جس طریقے سے میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اسی طریقے سے رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. اور جب انہوں نے ہاتھ پکڑا تو میں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جب میرا ہاتھ اس طریقے سے پکڑتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے شفقت کرتے ہیں، تو مسلمان حسد کرتے ہیں، حسد کی آگ ان کے اندر بھڑکنے لگتی ہے، چنگاریاں سلگنے لگتی ہیں، آپ ایسا کام نہ کیا کریں ان کے سامنے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تو یہ تو کام ابھی میں ان کے سامنے کر رہا ہوں، قیامت میں ان کی کیا حالت ہوگی جب اللہ کی مضبوط رسی کو میں نے تھاما ہوگا اور تم نے میرے دامن کو تھاما ہوگا، اور تمہارے دامن کو جتنے شیعان حیدر کرار ہیں انہوں نے تھاما ہوگا۔ اور یاد رکھو یہ سب جب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر پروردگار راضی ہو جائے گا، اور پھر فرماتے اے حارث یہ جو میں نے باتیں تمہارے سامنے بیان کی ہیں یہ کثیر علم میں سے میں نے تمہیں قلیل علم دیا۔ کتنی باتیں تھیں جو مولانا نے چھوڑ دی۔ البتہ کل کی گفتگو میں بات آئی تھی کہ محبان اہل بیت کچھ ایسے بھی ہیں کہ جس کے اندر کبھی کبھار ایک عادت، ایک بری عادت ایسی ہوتی جو انسان کو محبت سے خارج کر کے مفتی منزلت پر لے کر آ جاتی ہے، اور ابن ملجم کی مثال آپ کے سامنے تھی۔ ابن ملجم جو سپاہیوں میں شامل تھا، مولا کے جان اثاروں میں شامل تھا، لیکن اس کے باوجود جب ایک گناہ اسے سردرد ہو گیا تو ہوتا ہوتا وہاں تک پہنچا کہ پھر ایمان کی دولت اسے چھین لی گئی۔ علماء کرام بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان مؤمن مرا ہے تو یقیناً وہ جنت میں جانے والا ہے چاہے اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہوں، علماء کرام بھی بیان فرماتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی بڑی پریشانی ہے کہ انسان مؤمن ہو کر مرے، ایمان کے ساتھ وقت وہی مرتا ہے جس کے اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ اگر ایمان کے ساتھ انسان کی موت آئی ہے تب انسان کے لیے پریشانی نہیں ہے، انشاءاللہ پروردگار اہل بیت کے وسیلے میں معاف کرنے والا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں جس کا تذکرہ سورہ مدثر کے اندر ہوا، اور اسی کو میں نے آج آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين۔ ایک ایسا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے جو ابھی تک پیش نہیں آیا، پیش آنے والا ہے اور وہ واقعہ ابھی سے بیان کر دیا۔ یہ ہوگا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ روایتوں میں ملتا ہے، حتیٰ قرآن کی آیتوں میں ملتا ہے کہ جہنم کو نیچے بنایا گیا ہے، جنت کو اوپر بنایا گیا ہے، اور پل استراج سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو جہنم میں گریں گے۔ جہنم میں گرنے والے تو ہیں لیکن جنت میں گرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ گر کر جنت نہیں پائی جاتی، جنت بلند ہو کر پائی جاتی ہے، تو جنت اوپر کی طرف ہے۔ اب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک مرتبہ جھانک کر نیچے دیکھیں گے کہ ہم نے جنت تو دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لیتے ہیں، جہنم کیسی ہے۔ اچھا دیکھنے سے نہ ان کو کوئی تکلیف ہوگی نہ اذیت ہوگی، جنت میں رہنے والے جتنے ہوں گے وہ بہت آسائش کے ساتھ، آرام کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، اور پروردگار موقع بھی دے گا۔ دیکھیں کبھی کبھار آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمندر میں سفر کرتے ہیں اور سمندری مخلوقات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ گیلے ہوتے ہیں نہ پیر گیلا ہوتا ہے۔ تو کچھ پروٹیکشن ہم نے بھی بنا لی ہے، وہاں پر پروٹیکشن پروردگار بنا کر دے گا کہ جنت میں رہنے والے جہنم کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اب ایک مرتبہ جب جہنم میں جھانک کر دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ یہ تو دشمنان اہل بیت موجود ہیں، نمرود، فرعون، یزید، شداد، ان جیسے لوگ موجود ہیں، اچھی بات ہے ان کو تو ہونا چاہیے۔ لیکن جب جنت میں دیکھ رہے ہوں گے تو کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے جو قرآن کی آیت کے مطابق لگتا ہے کہ ایک کافر نہیں ہے، یہ مشرک بھی نہیں ہے، یہودی اور عیسائی بھی نہیں ہے، یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ توحید پرست ہے، موحد ہے، مسلمان ہے، لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اور انہیں جہنم میں بھیج دیا گیا۔ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ جواب دیا جائے گا قالوا لم نکن من المصلین، ہم مسلمان تھے لیکن مسلین میں سے نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ بزرگان سمجھ گئے، ہم مسلمان تھے، سارے اچھے کام کے نیک اعمال انجام دیے، لیکن ہم نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں بھیج دیا گیا۔ دیکھیں کچھ عبادات ایسی ہیں اگر وہ انسان انجام نہ دے عذاب قبر ہوتا ہے دھل جاتی ہیں، اسی طریقے سے جہنم میں بھیجا جاتا ہے، اسی گناہ دھل جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بالکل نماز کی مخالفت کی ہے، نماز پڑھنا ہی نہیں، یہ نماز تو وہ ہے کہ نماز کو پڑھنے کے بعد آقا حسین شہید ہو گئے, یہ نماز وہ ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد مولا حسین پر ضربت لگ گئی. نماز نے ایسے ایسے تکالیف اور مسائب معصومین پر ڈھائے ہیں, اس لیے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. یہ نہیں دیکھا کہ مولا حسین سجدے میں ہے, تلوار چل رہی ہے, سجدہ ختم نہیں ہوتا چاہے تلوار چل جائے. مولا کو ضربت لگتی ہے, ضربت لگ گئی ہے, نماز باقی تھی, نماز پڑھوائی بھی گئی ہے, نماز پڑھی بھی گئی ہے, اور پھر مولا اٹھتے ہیں اپنے مقام. رسول اللہ مولا حسین کو اپنے کاندھے پر بٹھاتے ہیں, مولا حسین کے فضائل بیان ہوتے ہیں وہاں پر. عام طور پر ممبروں سے بیان ہوتے ہیں کہ 70 مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. صحیح ہے, آقا حسین کے فضائل ہیں, بہت عظیم فضائل ہیں, لیکن یہ دیکھیے کہ آقا حسین کے فضائل جس طریقے سے جاری تھے اسی طریقے سے رسول اللہ کی نماز بھی جاری تھی. تو حسین اور نماز ایک جیسی چیز, ساتھ ساتھ رہنے والی چیز. تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی, اس لیے جہنم میں بھیج دیا گیا. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, من صلى رکعتین يعلم ما يقول فيهما ان صرف فليس بينه وبين الله ذنب الا غفر له. چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 2 رکعتی نماز بھی اس طریقے سے پڑھے کہ جانتا ہو کہ کیا کہہ رہا ہے, تو جب وہ نماز سے فارغ ہوگا تو اس کے اور پروردگار کے درمیان جتنے گناہ ہوں گے سب کو پروردگار معاف کرتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ جانتا ہو کہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی آغاز اگر دیکھیں نماز کا کیا ہو رہا ہے, آزان سے یا تو آغاز ہوا ہے, نماز سے ہو رہا ہے. چاہے آپ آزان سے مانیں چاہے نماز سے مانیں, دونوں کا آغاز ایک ہی چیز سے ہو رہا ہے, اللہ اکبر. اے خدا تو سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور مؤذن یہ اذان دے اللہ اکبر تو سب سے بڑا ہے, اور انسان اپنے کاموں میں لگاؤ, اس کا مطلب اس کے نزدیک خدا بڑا نہیں ہے, یہ کام بڑا ہے. بڑا تو بلا رہا ہے, ہماری طرف آؤ, تم ہمارے مہمان بنتے جا رہے ہو نماز کے لیے. لیکن انسان اس بڑے کی طرف نگاہ نہ کرے, اپنے کام کی طرف دیکھے, اس کا مطلب اس کی نگاہ میں کام بڑا ہے, کاروبار بڑا ہے, گھر والے بڑے ہیں, کھیل کود بڑا ہے, نماز بڑی نہیں. تو جانتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے. آگے چلیے, مالک یوم الدین, تو روزے جزا کا حاکم ہے. جس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس زندگی کا تو حاکم ہے اپنے مقام پر, لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا اصل میں تو حاکم ہے. اور ایاک نعبد وایاک نستعین, یہ کیا نعرے ہیں, کیا کیا اعترافات ہیں, کیا کیا دعوے ہیں جو نماز میں انسان کر لیتا ہے. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا, انسان غربت کے اندر آ جائے, تندرستی ہو جائے, صحیح ہے وسیلہ تلاش کرے, لیکن وسیلہ تلاش کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جب تک یہ دینے والے ہوں گے اس وقت انسان کا کاروبار چلے گا, اس کے بغیر انسان کا کاروبار نہیں ہے. حتی اکثر اوقات بزرگان جانتے ہیں, واقعات ان کی زندگی کے اندر موجود ہیں, جن سے بہت آسرا ہوتا ہے, جن سے بہت آس ہوتی ہے, ان کی طرف سے کچھ نہیں ملتا, اور جن سے انسان نا امید ہو جاتا ہے وہ کبھی بہت زیادہ دے کے چلے جاتے ہیں. تو پروردگار پر توکل ہوگا تو انسان کو ملنے والا ہے. حتیٰ زندگی اور موت کیا, نماز میں انسان یہ اعتراف کرتا ہے بحول اللہ وقوته اقوم واقعد, موت اور حیات کیا, میرا تو اٹھنا بیٹھنا بھی تیری طاقت کی وجہ سے. بحول اللہ اقوم واقعد, کھڑا بھی ہوتا ہوں بیٹھتا بھی ہوں تیری طاقت اور تیری قوت کی وجہ سے, کچھ نہیں. نماز اس طریقے سے اگر کسی نے پڑھی ہوگی تو پھر یقیناً وہ جہنم کے میدان میں نہیں ہوگا. البتہ یہ کام کرنا ذرا مشکل لگتا ہے. ایک مثال آپ کو سنے بیان کروں, بہت سارے نوجوان شاید یہ کہیں گے یہ آپ نے امام کی مثال دے دی. جنگ صفین کے میدان پر مولا جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں, مولا کو ایک تیر پیروں پہ لگا, بہت مشہور واقعہ ہے. جب وہ تیر نکالا جاتا تھا نکل نہیں پاتا تھا, وجہ یہ تھی کہ وہ تیر گوشت میں نہیں ہڈی میں پیوست ہو گیا تھا اور چیر پھاڑ کر نکل گیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے انسان تو اگر ذرا سا چیر لگ جائے اور اس پر مرہم لگانے والا ہو, مرہم لگانے کے بعد چیخیں نکل جاتی ہیں, یہاں پر مرہم نہیں لگایا گیا ہے, ابھی تو تیر نکالنا ہے. امام حسن مشتبہ یہ تجویز دیتے ہیں کہ جب میرے بابا نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت تیر نکال دینا, خبر نہیں ہوگی. اور تیر نکالا جاتا ہے, تیر نکالنے کے اندر محنت ہے, ایسے تو نہیں کہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے وہیں سے تیر نکل آئے گا, کچھ طاقت لگے گی, کچھ قوت لگے گی, اس قوت کے بعد یہ تیر نکالا جائے گا. تیر نکلتا ہے, مولا نماز پڑھنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ خون کیوں بہ رہا ہے, خون کیوں بہ رہا ہے؟ فرماتے کہ آپ کے پیروں سے تیر نکال لیا. کہ اچھا تم نے پیروں سے تیر بھی نکال لیا؟ مجھے خبر نہیں ہوئی. یعنی اس طریقے سے مولا کے پیروں سے تیر نکالا گیا کہ حتی معلوم بھی نہیں ہوا, اور یہ پوچھ رہے کہ پیروں سے خون کیوں بہ رہا ہے. یہ صحیح ہے رسول, یہ مولا کائنات کی مثال تھی. لیکن کچھ رسول اللہ کے صحابی, رسول اللہ کے جانے والے ایسے تھے جنہوں نے اسی طریقے سے نماز پڑھ کے دکھائی. البتہ مولا کا معیار اور ہے, اصحاب کا معیار اور ہے. ایک جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کا ماحول یہ ہے, آج کل جیسے جنگ ہوتی ہے بمباری ہو جاتی ہے, فوجیں پہنچ جاتی ہے عراق کے سرزمین پر, افغانستان کی سرزمین پر, آج کل یہ ماحول ہے. لیکن پرانے زمانے میں الگ طریقہ تھا. سامنے بھی سب بندی ہو رہی ہے, یہاں پر بھی سب بندی ہے. جیسے ہی دن کا وقت آتا ہے یہاں سے بھی کچھ لوگ نکلتے ہیں, وہاں سے بھی کچھ لوگ نکلتے ہیں, لڑائی ہوتی ہے, لڑتے ہیں, مرتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, دفنا دیا جاتا ہے شہدا کو مثال کے طور پر. جب رات کا وقت آتا ہے تو کوئی جنگ نہیں ہوتی, کسی کو نظر نہیں آ رہا اپنا کون ہے پرائے کون ہے, اس لیے جنگ روک دی جاتی ہے. رات کا وقت ہو گیا تھا, جنگ رکی ہوئی تھی, اور رسول اللہ نے اپنے دو صحابیوں کو کھڑا کیا کہ کہا کہ دیکھو تم نگرانی کرتے رہنا, کوئی ہمارا مخالف ہمارے پاس آ کر یہ فائدہ نہ اٹھا لے کہ جنگ رکی ہوئی ہے, سب کو مار ڈالو. ایک عباد کو کھڑا کیا اور ایک عمارے یاسر کو کھڑا کیا, کیا تم نگرانی کرتے رہنا. اب ان دونوں میں طریقہ کار اختیار کیا کہ دیکھو مغرب سے لے کر فجر تک ہمیں ڈیوٹی دینی ہے. ایسا کرتے ہیں مغرب سے لے کر آدھی رات تک عباد ڈیوٹی دے لے, اور آدھی رات سے لے کر فجر تک ہمارے یاسر ڈیوٹی دے دیتے ہیں. انہوں نے پروگرام بنا دیا, اب ایک بار ڈیوٹی دیتے ہیں, کوئی مخالف آ جائے نظر آ جائے گا فوراً سے اطلاع دے دیں گے سب جاگ جاؤ حملہ ہو گیا ہے. کوئی حملہ نہیں ہوتا, آدھی رات گزر جاتی. آدھی رات کے بعد جب عمار یاسر کی باری آتی ہے تو عمار یاسر جاگتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, اب ان کی ڈیوٹی ہے. عباد کو موقع مل گیا تھا کہ وہ آرام سے آ کر سو جاتے, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ آدھی رات ہو گئی ہے اس لیے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے, نماز انجام دے رہے ہوتے. ہوتا یہ ہے کہ عمار یاسر جو ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, رات کی ہوا جب چلتی ہے جھونکے چلتے ہیں, انسان کو نیند آ جاتی ہے, عمار یاسر کو نیند آ گئی, آنکھ لگ گئی, اور جیسے ہی آنکھ لگی دشمن کا ایک آدمی آگے بڑھ گیا, اور آگے بڑھ کر ابھی خیموں کی طرف جا رہا تھا کہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص ایسا نظر آتا ہے کہ کھڑا ہوا ہے, رات کا اندھیرا ہے, سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ آدمی ہے یہ درخت ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے, محسوس ہو نہیں آدمی ہے, پھر محسوس ہو نہیں درخت سے آگے بڑھ جاؤ. اب جب بار بار کشمکش کے اندر تھا تو چیک کرنے کے لیے ظالم نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ کمان کو تیر جوڑتا ہے اور وہ تیر اس کی طرف پھینکتا ہے کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں تھا درخت سے آدمی ہے, اور تیر ٹھیک نشانے پر لگتا ہے, لیکن عباد کی نماز میں فرق نہیں پڑتا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ درخت ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. آگے بڑھتا ہے پھر محسوس ہوتا نہیں شاید یہ کوئی آدمی ہو, ظالم نے پھر یہی طریقہ اختیار کیا, پھر ایک تیر کمان میں جوڑا اور پھر روانہ کیا, ٹھیک نشانے پر لگا, یہ بات کی نماز کمزور نہیں ہوئی. پھر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے اب یقین ہو گیا کہ درخت ہے, پھر آگے بڑھتا ہے محسوس ہوا نہیں شاید پھر کوئی آدمی ہو, کہیں سے آواز آ رہی, اب پھر تیسرا تیر جوڑا اور تیسرا تیر بھی عباد کی طرف پھینکا, ٹھیک نشانے پر لگا, عباد کے جسم پر تین تیر لگے ہوئے ہیں لیکن نماز جا رہی ہے. اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اب کوئی ایسا نہیں ہے آدمی جس کو میں محسوس کر رہا ہوں کہ آدمی ہو, کوئی ایسا نہیں ہے, آگے بڑھ گیا. جیسے ہی آگے بڑھتا ہے اب حملہ ہونے والا تھا, عباد نے حملہ روکنے کے لیے اپنی نماز کو ذرا جلدی جلدی ختم کرنا شروع کیا. ورنہ تاریخ کے جملے ایسے بتا رہے ہیں کہ اگر یہ آگے نہ بڑھتا اور دشمن یہ تیر مارنے کے بعد چلا جاتا تو عباد اسی سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی پوری نماز ادا کرتا, لیکن چونکہ دشمن کا حملہ ہوا جلدی جلدی اپنی نماز کو مکمل کیا, عمار یاسر کو جگایا, عمار نے جا کر پہلے تو یہ منظر دیکھا کہ تین تیر تمہارے جسم پر لگے ہوئے ہیں, کس نے حملہ کر دیا, کس نے مارا, کہا بس ابھی حملہ ہو گیا تم ذرا تیاری کر لو, پہلے بتاؤ اسے ہوا کیا, تھوڑی تفصیل بتائی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا یہ ہوا کہ تین تیر مجھ تک لگے اور دشمن آ گیا ہے. اب یہ باتیں ہو رہی تھی, دشمن سمجھ گیا کہ سب جاگے ہوئے ہیں, دشمن وہاں سے چلا گیا. لیکن مجھے بتائیے یہ علی کی نماز تھی, حسن کی نماز تھی, حسین کی نماز تھی, کسی معصوم کی نماز تھی, ایک غیر معصوم کی, لیکن وہ غیر معصوم جو رسول کا تربیت یافتہ تھا, رسول کا پیروکار تھا, اس کی نماز ایسے اطمینان کے ساتھ ادا ہوئی کہ تیر لگ رہے ہیں لیکن ہوش نہیں, خبر نہیں ہے. اور فرض کیجیے نماز پڑھنے کے دوران ایک مچھر ہمارے ہاتھوں پر آ کر بیٹھ جائے, چاہے نہ بھی کاٹے لیکن ایسی الجھن ہو جاتی ہے کہ جب تک اسے اڑائے نہیں نماز مکمل نہیں ہوتی. ایمان کے درجات کے اندر کتنا فرق ہے. دوسری بات, ولم نکن نطعم المسکین, اور یہ جہنم میں رہنے والے دوسرا جملہ یہ کہیں گے کہ ہم نے سارے نیک کام انجام دیے لیکن ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. مسکین یعنی فقیر, بلکہ حتی مسکین کا مطلب یہ کہ جو فقیر سے بھی بدحال ہو. فقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سال بھر کا راشن موجود نہ ہو اس کو فقیر کہا جاتا ہے. مسکین وہ جس کے پاس سال بھر کیا آج کا راشن موجود نہیں ہے, اس مسکین کی مدد کرنا. سیلاب میں بہت سارے مومن ایسے ہیں جنہوں نے دل کھول کر مدد کی, بہت اچھی بات تھی, بہت اچھی عادت تھی. انبیاء کی سیرت میں ہے کہ وہ اسی طریقے سے عمل کرتے ہیں. آج امام علی رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال, سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه, أما السنة من ربه فكتمان السر, وأما السنة من نبيه فمدارات الناس, وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء. آج میں امام شاہ فرماتے ہیں کہ مؤمن مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر تین عادتیں نہ پائی جائیں. عادت روزانہ انجام دینے والی, ایک عادت ایسی ہے جو خدا کی سنت ہے, ایک عادت ایسی ہے جو اس کے نبی کی سنت ہے, ایک عادت ایسی جو اس کے ولی کی سنت ہے. جو خدا کی سنت ہے وہ یہ ہے, فکتمان السر, خدا جس طریقے سے لوگوں کے راز کی پردہ پوشی کرتا ہے مؤمن کو بھی رازدہ ہونا چاہیے. فرض کیجئے خدا رحمان ہو, رحیم ہو, جبار ہو, قہار ہو, ساری صفات اس کے اندر موجود ہو, فقط ایک ستاریت موجود نہ ہو, شرم سے انسان مر جائے. کتنے گناہ ایسے جو روزانہ ہوتے ہیں اگر وہ پیشانی پر لکھے ہوئے آ جائیں انسان گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گا. کتنے ایسے گناہ ہیں کہ اگر اس کے مکافات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں انسان گھر سے باہر نہیں نکلے گا. وہ ستار العیوب ہے, عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے. اگر کوئی زناکار بھی ہے, شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب تک چار گواہ اس زنا کو ہوتے ہوئے نہ دیکھیں زنا کے بارے میں تشہیر نہیں کر سکتے, اعلان نہیں کر سکتے. اعلان تو ویسے بھی نہیں کر سکتے قاضی کے سامنے, اگر بیان بھی نہیں کر سکتے. اور چار گواہ بھی وہ نہیں کہ کسی ایک نے دیکھا اس نے دوسرے کو بتا دیا, ہمیں اس پر بھروسہ تھا اس نے ٹھیک کہا ہوگا, دوسرا گواہ بھی مل گیا. اس نے تیسرے کو بتا دیا اس نے کہا اس نے ٹھیک کہا ہوگا, تیسرا گواہ بھی مل گیا. چوتھے کو بھی بتا دیا اس نے کہا تینوں نے ٹھیک کہا ہوگا, چوتھا گواہ مل گیا. یہ اس طرح گواہ نہیں ملیں گے. گواہ کا مطلب یہ کہ چاروں نے یہ منظر دیکھا ہو اور اس طریقے سے دیکھا ہو کہ سب وقت بھی ایک ہی بیان کرے, جگہ بھی ایک ہی بیان کرے, کیفیت بھی ایک ہی بیان کرے کہ اس طریقے سے زنا ہوا تھا, اور قاضی کے سامنے اگر سب ایک ہی وقت میں بیان کریں تب جا کر زنا کی حد جاری ہوتی ہے. اتنے رازوں کو پوشیدہ رکھنے والا ہے. اور اگر کسی کو تین گواہ ملے یا چار گواہ ہوئے لیکن کسی نے وہاں غلط بتا دیا, مکان غلط بتا دیا, کیفیت غلط بتا دی, تو زناکار کو سزا نہیں دی جائے گی, ان گواہوں کو سزا دی جائے گی کہ جب تک گواہ پورے نہیں تھے کہ تم اعلان کرنے کے لیے کیوں آ گئے, مؤمن کی بےعزتی کرنے کے لیے کیوں آ گئے. جو کوڑے لگائے جانے سے زناکار کو, وہ گواہوں کو کوڑے لگائے جائیں گے. تو ستار العیوب ہے, پردہ پوشی کرنے والا ہے. اور انبیاء کی سیرت کیا ہے, سنت من نبیہ فمدارات الناس, یہ انبیاء کی سنت ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ہر نبی نے, جناب موسیٰ ہوں, جناب عیسیٰ ہوں, اکثر دسترخوان پر بیٹھتے نہیں تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے. کوئی ساتھ دینے والا ہوگا تو ہی ہم دسترخوان پر بیٹھیں گے. جناب ابراہیم ان کی عادت میں سے تھا, جب بھی دسترخوان پر بیٹھتے تھے کوئی نہ ہوتا تھا مسافر کو پکڑ کے لے کر آتے تھے, آؤ کھانا کھا لو پھر چلے جانا اپنے سفر پر. ایک دن دور دور تک گئے, کئی کلو میٹر چل گئے, کوئی نہیں آیا. بڑے پریشان ہو گئے کہ بھوک بھی لگ رہی ہے لیکن یہ نیت کر لی ہے, یہ ارادہ کر لیا کہ اکیلے کھانا نہیں کھاؤں گا, کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہے. کوئی آ ہی نہیں رہا. پروردگار نے انتظام کیا, دو فرشتوں کو بھیجا کہ تم میرے خلیل کے پاس جاؤ, ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ, وہ بھوکا مر جائے گا. دو فرشتے آتے ہیں, ابراہیم خوش ہو جاتے ہیں, جناب ابراہیم خوش ہو جاتے ہیں اور آ کر بٹھاتے ہیں. جیسے ہی بیٹھ جاتے ہیں دو فرشتے, جناب ابراہیم شاید جانتے ہوں لیکن سوال کرتے ہیں کہ تم کھانا کیوں نہیں شروع کرتے. فرشتے کہتے ہیں کہ ہم فری میں کھانا نہیں کھائیں گے, کچھ لو تو ہم کھائیں گے. جناب ابراہیم کہتے ہیں ہم فری میں کھلا بھی نہیں رہے. کہ پھر کیا چاہیے آپ کو؟ کیا چاہیے یہ کہ جب تم کھا کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، جب کھانے کا اختتام کرو تو شکر پروردگار انجام دو. یہی اس کی قیمت ہے. تو جناب ابراہیم ہر امام اور ہر نبی کی سیرت رہی ہے، اکثر دسترخوان پہ بیٹھا کرتے تھے، کسی کو ساتھ آ کر بٹھائے کرتے تھے. کوفے کے اندر ایک صاحب تھے جن کا نام ابو جعفر تھا، اور یوں محسوس ہوتا ہے اس واقعے سے کہ آئمہ کے دور کے بعد کا یہ واقعہ ہے. سادات کی بہت مدد کیا کرتے تھے، خمس تو بہرحال وہ تو دینا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی قرض مانگنے کے لیے آ جاتا تو قرض دے دیتے تھے. حتیٰ کوفے کے اندر مشہور ہو گیا تھا کہ اگر کسی سید کو قرض چاہیے ہو تو ابو جعفر کے پاس آ کر لے لے. وہ نہ تحقیق کرتے ہیں نہ کچھ پوچھتے ہیں، بس فوراً سے سید ہے، سید کو دے دو. بہت امیر سے بہت دولت مند تھے، لیکن جب سیدوں کو پتا چلنا شروع ہوا، سادات کرام کو پتا چلنا شروع ہوا، تو ہر ایک سید آ رہا ہے مانگنے کے لیے، ہر ایک سید قرض لے کر جا رہا ہے. ابو جعفر جو امیر تھے، سیدوں کو قرضہ دے کر، البتہ سادات نے بھی اپنی پوری کوشش کی تھی لوٹانے کی، لیکن البتہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ لوٹا نہیں پاتے ہیں، تو سادات کرام کی مدد کر کر کے غریب ہو گئے. ان کا پورا رجسٹر بنا ہوا تھا، اور رجسٹر کے اندر نوٹنگ کرتے تھے کہ سید کا نام یہ ہے، سید جناب، پورا نام لکھا ہوا تھا انہوں نے. انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی کہ یہ کون کون سید ایسے ہیں جو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب تک نہیں پہنچایا ہے. ان کے پاس اپنے ایک آدمی بھیجتے تھے کہ اگر پیسے دے سکتے ہیں تو دے دیجیے. بعض سادات نے پہنچا دیے پیسے، لیکن اب تک ایسی غربت تھی کہ اس سے ختم نہیں ہوئی تھی. ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر وہ رجسٹر کھول کے بیٹھے ہوئے تھے اور پڑھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کس کس سے ہم لے سکتے ہیں پیسے. اتنے میں ایک بہت سے اہل بیت رکھنے والا مسلمان گزرا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ ابو جعفر وہ ہے جو بڑی سادات کی مدد کرتا ہے. اچھا، ابو جعفر کی بات یہ بھی تھی کہ جب کسی سید سے کوئی پیسہ نہیں مل پاتا تھا تو اس کے سامنے لکھ دیتا تھا کہ یہ رقم میں حضرت علی علیہ السلام سے لوں گا. اب جب وہ رکھنے والا آدمی گزرا تو ابو جعفر کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا مقروض حضرت علی ہے، پیسے لے لو ان سے. ابو جعفر کو غصہ بہت آیا، کوئی جواب دینا چاہتے تھے لیکن غصے کو پی گئے. گھر کے اندر آ کر غصے میں ہی بستر پر لیٹتے نیند آ جاتی. جیسے ہی آنکھ لگتی ہے خواب میں رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، اور رسول اللہ اپنے دو نواسے امام حسن امام حسین کے ساتھ آئے ہوتے ہیں. سوال کرتے ہیں اپنے دونوں نواسوں سے، تمہارے بابا کہاں ہیں؟ جیسے ہی سوال ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد مولا کائنات تشریف لاتے ہیں. سوال کرتے ہیں رسول اللہ، مولا سے یہ بتاؤ کہ ابو جعفر تم سے قرض لینا چاہتا ہے، تم نے اب تک قرض کیوں نہیں لوٹایا؟ اب ابو جعفر دیکھ رہے خواب کے اندر، انسان کے ساتھ جو بیتی ہوتی وہ خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے. اب ابو جعفر دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کہتے ہیں مولا کہنا سے، ابو جعفر سے تم نے اتنا قرض لیا، ان کو لوٹا کیوں نہیں دیتے؟ مولا فرماتے ہیں کہ بس میں ابھی لوٹا کراتا ہوں. اور لوٹانے کے لیے ایک تھیلی بناتے ہیں، اون کی سفید تھیلی ہوتی ہے، وہ جا کر ابو جعفر کے ہاتھ میں پہنچا جاتے ہیں. ابو جعفر یہ سارا منظر خواب میں دیکھتے ہوتے ہیں. یہ منظر مکمل ہوتا ہے، ابو جعفر کی آنکھ کھلتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے. جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے اپنے اوپر کوئی چیز محسوس کرتے ہیں، اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ چراغ جلاؤ، دیکھو کیا ہے میرے اوپر. چراغ جلاتے ہیں، سفید اون کی تھیلی ان کے اوپر موجود ہوتی ہے. کھولتے اس تھیلی کو، دیکھتے ہیں کہ 100 سونے کی اشرفیاں نکلتی ہیں. رجسٹر کھول کے دیکھتے ہیں، سارا حساب بناتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 100 اشرفیاں ہی کی ضرورت ہوتی جو قرض کے طور پر میں نے سادات کو دی تھی، وہ سادات کے طور پر جو میں نے لوگوں کو قرض کے طور پر دی تھی، مولا کائنات نے مجھے خواب میں دی اور وہ خواب میرے لیے حقیقت بن گیا. درود پڑھ دیجیے محمد والا. انبیاء کی سیرت ہے، مدد کرتے ہیں. اور جو مولا کائنات کے نام پر دینے والا ہو، اہل بیت کے نام پر دینے والا ہو قرض، اگر دیا ہے تو مولا وہ قرض واپس کرتے ہیں. اور اگر دنیا کے اندر واپس نہیں کیا، انسان کے لیے یہی اچھی بات ہے، خوش ہوگا انسان مرنے کے بعد کہ مولا آپ نے مجھے دنیا میں صلہ نہیں دے دیا، میرا آخرت میں ہمیشہ والا صلہ موجود ہے. اور تیسری بات، روایت کو مکمل کرتے ہوئے، اما سنت من ولیہ فالصبر فی البأساء والضراء. اور خدا کے ولی کی سنت یہ ہے کہ وہ مشکل اور پریشانی میں صبر کرتے ہیں. یہ ولی پروردگار کی خصوصیت. یہ تیسری اور یہ دوسری بات تھی جو جہنم میں رہنے والوں نے بیان کی. تیسری بات بیان کروں، چوتھی بات ہمارے موضوع کے ساتھ کی. تیسری بات تیسری بات جو جہنم میں رہنے والے کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم اچھا کام تو کرتے تھے لیکن جب دنیا والے بےہودہ ہو گئے، برے ہو گئے، ہم نے بھی ان کی برائی میں ان کا ساتھ دیا. ہم برے نہیں تھے، ماں باپ کی تربیت اچھی تھی، اچھے گھرانے پیدا ہوئے تھے، لیکن جب دنیا بری ہو گئی ہم بھی برے ہو گئے. یہ قرآن کی آیت ہے. کئی لوگ ایسے ہیں اچھے گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں لیکن میڈیا کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، کالج یونیورسٹی کی وجہ سے برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں. یہ میڈیا جو ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. وائس آف امریکہ کے بارے میں 2003 کی رپورٹ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. وائس آف امریکہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور تقریباً اس کے ویورز 9.5 کروڑ سے زیادہ ہیں. 2003 کی رپورٹ، 7 سال پہلے کی رپورٹ. یہ امریکہ کے ایک چینل، اور اسے ویسے نہیں کہ انگلش زبان میں چلتا ہو، اردو میں چلتا ہے، سنتے رہتے ہیں ہم، فارسی میں، عربی میں، جرمن میں، فرینچ میں. پتا چلا ہے کہ 52 لینگویجز کے اندر وائس آف امریکہ چلتا ہے. یہ ایک چینل ہے، سی این این دوسرا چینل، فاکس تیسرا چینل. کتنے چینل ایسے ہیں جو ان کے مشہور و معروف. اس کی وجہ سے نوجوانوں کے ذہن کیپچر ہو رہے ہیں اور ان کی طرف انسان راغب ہو رہا ہے. اس کا انہوں نے سہارا یہ لیا ہے کہ صومالیہ کے اندر جب جنگ ہوئی تھی تو امریکی مدد کرنے کے لیے گئے تھے. وہاں جو امریکی مدد کرنے کے لیے گئے، صرف 100 امریکی مارے گئے تھے. سال بھر نیوز چلتے رہے کہ 100 مدد کرنے کے لیے گئے، مارے گئے. 100 ہیلپ کرنے کے لیے گئے، مارے گئے. 100 یہ کرنے کے لیے، ان کی رپورٹ یہ ہے، ان کے ورثہ یہ ہے، ان کے لواحقین یہ ہے، ان کی پوری پوری کہانیاں سٹوریاں بیان کی گئی. صومالیہ کے اندر کتنے لوگ مارے گئے اس کی کسی کو خبر نہیں. صومالیہ کے اندر امریکی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، صومالیہ کے مرنے والوں کی خبر نہیں ہے، امریکی مرنے والوں کی خبر ہے. اور آج افغانستان، امریکہ، عراق کے اندر یہی ہو رہا ہے. امریکی کتنے مرے یہ دنیا کو بتا دو، عراقی کتنے مرے، افغانی کتنے مرے، اس کی کیا حیثیت. اور کسی نے پھر بتایا کہ صومالیہ کے اندر اس جنگ میں 100 امریکی مرے تھے اور صومالی 13,000 مرے تھے. 13,000 کی کوئی رپورٹنگ نہیں، 100 امریکی کی رپورٹنگ، کیونکہ میڈیا ہمارے ہاتھوں میں نہیں. اور اسی میڈیا کا جہاں انہیں فائدہ ہوا ہے وہ نقصان بھی ہوا ہے. وہ فحاشی جو ہمارے لوگ پیش کرتے ہیں خود وہ بھی دیکھتے ہیں. اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ کتاب میں میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، تقریباً 90% امریکی کسی مرض میں مبتلا ہے تو وہ جنسی امراض ہیں. 90% امریکی، اور ایسے امراض ہیں کہ ہر سال تقریباً 3.5 لاکھ افراد، 3.5 لاکھ امریکی ہر سال ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں جنسی امراض کی وجہ سے. شکر ہے وہ تعداد ہمارے یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ میڈیا نہیں ہے، میڈیا ہمارا کمزور ہے. وہی میڈیا، اور یہ بھی پروردگار کا شکر ہے، احسان ہے کہ ہمارے محلے کے اندر ایک اسلامی کیبل جہاں پر سینسر ہو سکتا ہے وہ شروع ہوا ہے، جس کے بعد بہت ساری برائیوں سے انسان بچ سکتا ہے. تو پردے کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ تھی، اور اس پردے کی اہمیت کو چارج کیا ہے اس میڈیا نے. اندازہ کیجئے، مرد کے لیے مستحب ہے کہ جماعت نماز میں شرکت کرے، مسجد میں آئے، لیکن خواتین کے لیے کیا مستحب ہے؟ خواتین کے لیے مستحب یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر حجاب زیادہ بہتر مل رہا ہو، مسجد میں وہ حجاب نہ مل رہا ہو، تو گھر کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھنا زیادہ مستحب ہے. اور اگر دونوں کا حجاب برابر ہو تو آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر مسجد میں انسان جائے. لیکن برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر کی 4 دیواری کے اندر سارے محرم افراد موجود ہیں، گھر سے انسان ایک قدم باہر نکالتا ہے نہ محرموں کی نگاہ ہے. نقن صاحب نے اپنی کتاب اس بات پردہ کے اندر، یہ کوئی کتاب تھی میرے ذہن میں، وہ نام تو نہیں رہا، لیکن علامہ نقل صاحب نے یہ بات لکھی ہے، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اپنی پوری زندگی میں کوئی نماز مسجد میں جا کر انجام نہیں دی. یہ علامہ نقل صاحب نے لکھا ہے. اور کون سی مسجد؟ جو در سیدہ کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس مسجد میں بھی جا کر جناب سیدہ نے نماز ادا نہیں کی. اور وہ مسجدیں تو بہت دور ہوں، وہاں پر ہمارے گھر کی خواتین نکل کر جائیں، کتنے لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں. جناب سیدہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے گھر سے نکل کر وہاں مسجد میں جائیں، اور مسجد میں جو جائیں گی وہاں نماز پڑھانے والا کون ہے؟ کائنات کا افضل ترین انسان نماز پڑھا رہا ہے، اور کائنات کے افضل ترین لوگ اس کے اندر مقتدی ہیں. لیکن اس کے باوجود جناب سیدہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کے اس مسجد میں قدم رکھ سکیں تاکہ کسی نامحرم کی نگاہوں تک نہ پہنچے. نماز جمعہ کے اندر حکم یہ ہے, مرد حضرات کے لیے حکم ہے کہ واجب ہے کہ جائیں شرکت کریں. البتہ امام کا زمانہ ہوتا تو واجب عینی تھا کہ نماز جمعہ کے اندر شرکت کرتے. غیبت امام کے زمانہ واجب تاخیری ہے کہ نماز جمعہ میں شرکت کریں. لیکن عورتوں کو واجب نہیں قرار دیا کہ تم بھی نماز جمعہ کے اندر شرکت کرو. کتنی پبلک ہیں, کتنے لوگ ہیں, نگاہ پڑ سکتی ہے. ذرا سا اور آگے بڑی, جماعت کے اندر واجب ہے کہ جب انسان جماعت قائم کر رہا ہو تو مومنین آپس میں ملے ہوئے ہوں, مقتدین کے درمیان گیپ نہ ہو, فاصلہ نہ ہو, کوئی پردہ کوئی دیوار حائل نہ ہو. لیکن خواتین اگر جماعت میں شرکت فرمانا بھی چاہتی ہیں اور شریک بھی ہونا چاہتی ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ مل کر کھڑے نہ ہو. درمیان میں واجب ہے کہ حجاب ہو, واجب ہے کہ دیوار ہو, اور پھر جماعت میں شرکت کریں. اتنی اہمیت دی ہے خواتین کے پردے کی. اور ایک سوال میں آپ کے سامنے عرض کروں, کائنات کی افضل ترین خاتون کا جنازہ نکلتا ہے تو اس جنازے میں شرکت کرنے والی خواتین کتنی تھی؟ اگر کسی بڑی خاتون کا جنازہ نکلتا ہے, مرد حضرات شرکت کرتے ہیں, خواتین بھی شرکت کرتی ہیں, ہماری نمائندہ تھی, ان کے جنازے میں شرکت ہونی چاہیے. کائنات کی افضل ترین خاتون کا جنازہ نکلتا ہے, کتنی خواتین نے شرکت کی؟ خود گھر کی سگی بیٹیوں نے بھی ماں کے جنازے میں شرکت کر کی. علی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ زینب ام کلثوم کو ماں کے جنازے کی طرف لے جائے. قبرستان میں جنازہ جاتا ہے لیکن صرف مردوں نے شرکت کی. رات کی تاریخی تھی, علی جیسا غیور باپ موجود تھا اور حسن حسین جیسے غیور بھائی موجود تھے, لیکن زینب ام کلثوم گھر سے باہر نہیں نکلی. خواتین کے حجاب کی وہ اہمیت اسلام نے بتائی تھی, اور وہی اسلام جو ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہے, اس اسلام نے خواتین کی غیرت کو, خواتین کی قدر و وقار کو کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا. بس جانے کے رانی, آج 20 رمضان المبارک کی شب آ گئی. ذرا تصور کیجئے گا, کوفے کے بازار میں چلتے ہیں, کوفے کے میدان میں چلتے ہیں اور لوگوں سے ذرا معلوم کرتے ہیں کہ آج کی کیفیت کیا ہے, آج کا دن کیسا گزرا ہے. خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین, کوئی شقی ہے جو ضربت مار کے چلا گیا ہے اور ضربت بھی ایسی لگائی ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ چند انچوں تک وہ ضربت مولا کے سر تک پیوست ہو گئی, اور پھر شقی نے وہ تلوار نکالی. زہر آلو تلوار ہے, تیز دھار تلوار ہے, اور جب یہ تلوار لگی ہے تو اتنا خون بہا کہ محراب سارے خون علی سے بھر گئی تھی. مولا کے جسم خون کے اندر لطپت ہے اور ہر طرف شور و غل بلند ہے. علی کو کسی نے ضربت مار دی, علی کو کسی نے تلوار مار دی, ہر طرف جہاں یہ شور بلند ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ اصحاب ایسے ہیں جو مولا کو تھامتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابن ملجم کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں. ابن ملجم کو جب پکڑ کر لایا گیا ہے, مولا کے سامنے پیش کیا, مولا نے منظر دیکھا کہ ابن ملجم کو بہت سختی سے پکڑا ہوا ہے. ابن ملجم بڑا پیاسا لگ رہا ہے, ابن ملجم بڑا گھبرایا ہوا لگ رہا ہے. جب ابن ملجم کی شکل دیکھی, مولا ابن ملجم کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں, اے ابن ملجم تو پیاسا معلوم ہوتا ہے, پانی پینا چاہے گا؟ پانی پیے گا. اور اپنے اصحاب کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں, تم اسے پانی کیوں نہیں پلاتے؟ میں کہوں مولا, یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے, جب اپنے قاتل کو بھی پانی پلا رہے ہیں, وہاں 61 ہجری کی کربلا ہوگی, آپ ہی کی مظلوم اولادیں ہوں گی, 3 دن کی بھوکی پیاسی ہوں گی, پانی طلب کریں گی, کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا. سکینہ العطش العطش کی صدایں بلند کریں گی, کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا. مولا ابن ملجم کو دیکھ کر ایک اور جملہ کہتے ہیں, اے ابن ملجم یہ بتا, کیا میں تیرا برا امام تھا جو تُو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ ابن ملجم خاموش جواب نہیں دیتا ہے. امام اپنے بڑے بیٹے کی طرف رک کر کے کہتے ہیں, بیٹا حسن, اگر میری شہادت ہو جائے تو تم ابن ملجم کو مسلط نہ کرنا, مسلح نہ کرنا, فقط اسے ایک ضربت مارنا, کیونکہ اس نے مجھے ایک ضربت ماری, اور اگر میں زندہ رہ جاؤں تو میں خود اس کا قصاص لوں گا, تم اس کا قصاص نہ لینا. یہ مولا نے وصیتیں کی اور وصیتیں مکمل ہو گئی. وصیتیں مکمل ہونے کے بعد مولا جب گھر کی طرف آتے ہیں, اصحاب ساتھ دیتے ہیں, حسن حسین ساتھ دیتے ہیں, اور مولا کا گویا جنازہ اٹھتا ہے مسجد سے گھر کی طرف. آپ نے بہت سے جنازے دیکھے ہیں, کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں قبرستان جاتے ہیں، لیکن آقا علی کا جنازہ ایسا تھا جو مسجد سے ایک مرتبہ گھر کی طرف آیا ہے اور گھر سے ایک مرتبہ پھر قبرستان کی طرف گیا ہے. لیکن یہ پہلا جنازہ نہیں تھا. جب آقا علی کی موت ہو گئی تو آقا حسن کا جنازہ نکلا تو اسی انداز سے نکلا تھا کہ گھر سے نکلا تو قبرستان کی طرف گیا اور قبرستان سے پھر گھر کی طرف آیا اور پھر گھر سے پھر جنت البقیع کی طرف گیا. مولا جب گھر کے قریب جاتے ہیں قدم قدم آگے بڑھتے جاتے ہیں، اصحاب کا مجمع آگے آتا ہے، شور و گل بلند ہوتا ہے. جیسے جیسے مولا گھر کی طرف بڑھتے ہیں، اب مولا گھر پہنچنے کے بعد اپنے اصحاب کی طرف رک کر کے کہتے ہیں، اے اصحاب تمہارا بہت شکریہ، اے انصار تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری خدمت کی، سہارا دیا، مجھے گھر تک پہنچا دیا. لیکن اگر اب میں گھر جاؤں گا، میری بیٹیاں مجھے دیکھیں گی برداشت نہ کر سکے گی، ان کی آواز ان کی چیخیں تمہارے کانوں تک نہ پہنچ جائے. اس لیے تمہیں میں خدا حافظ کہتا ہوں، الوداع کہتا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ کہنے کے بعد اپنے اصحاب کو رخصت کر دیا اور مولا گھر کے اندر تشریف لا گئے. جیسے ہی گھر کے اندر آتے ہیں، زینب نے اپنے بابا کی حالت دیکھی، چیخیں بلند ہو گئی، چیخیں بلند ہو گئی، لیکن چیخوں کو سننے والا کوئی نامحرم موجود نہیں تھا. یہ آقا علی کا انتظام تھا. میں کہوں گا پہلے علی نے تو انتظام کر لیا، لیکن جب دوسرے علی کے لیے باری آئے، 20 سال گزر گئے، وہی زینب ہے، وہی ام کلثوم ہے اور وہی کوفہ ہے. اسی کوفے کے اندر جب زینب اور ام کلثوم لائی جاتی ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، ظالم آواز دیتا ہے، ارے رات کے وقت علی کی بیٹیوں کو نہ لانا، جب روزے روشن آ جائے تب علی کی بیٹیوں کو لانا. اور منادی ندا دے گا، آؤ مجمع دیکھنے والوں، آؤ تماشا دیکھنے والوں، دیکھو علی کی بیٹیوں کی چادر. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام القلب ينقلبون. پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہمارے قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو پریشان المومنین دنیا بھر میں آباد ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. علماء کرام، علماء حقہ کا سایہ ہمارے